الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المعصومين وآله وأهل بيته الطاهرين وعلى قواته وأحبابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سيرتي سبت مرتبط أي مقدس سبتنا آخر سال میں داخل کی سکتا اور جس یعنی آخر سال کی آج میں تیسری تقریر ہے مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر 117 خیبر کے بیان پر گزشتہ منگل کو تقریر کا اختتام ہوا تھا. خیبر کا واقعہ مکمل ہوا وہ 8 تقاریر پر مشتمل تھا. غزوہ خیبر سے واپس آنے کے بعد اب اللہ کے رسول کو صاحب ناقصت نواریس کی روایت کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کی صورت وہ حکم ملا کہ جس کے بعد پیغمبر نے اپنی رسالت کا عالمی اعلان کیا. ایک انتہائی اہم اور مسلسل دو یا ڈھائی تقاریر کا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کی نبی کے رسول میں غور کیا جائے. پہلے ان کے بیان سے ہم بارش ہو جائیں, اس کے بعد غزوہ خیبر اور رسالت کا عالمی اعلان, ان دو پر وقت ان شاء اللہ تقریب میں پیش کیا جائے گا. غزوہ خیبر کے دوران بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا واقعہ پیش آیا جس کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت تو نہیں ہے, لیکن بعض ایسے مسائل کو وہ واقعہ حل کرتا ہے کہ جن مسائل پر پاکستان کے موجودہ حالات کے بہت کل کے گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے. وہ فقط تاریخی واقعہ محدود رہے اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. غزوہ خیبر اللہ کا رسول جب روانہ ہوا تو اس سے خوش کر لی. وہ سعودی عرب کا وہ علاقہ جہاں آج بھی آج جو موجودہ افغان گھاٹ ہے وہ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ملک کے علاقے میں پانچ مقائد نے اسلام کے خلاف مہم شروع کی یا مدینے سے حملہ کرنے کی تیاری کی. پیغمبر اسلام اسکول آف انڈیا کے معاہدے سے دستخط کر کے واپس مدینے تشریف لائے, لیکن اسکول آف انڈیا ابھی آدھا معاملہ طے پایا ہے کہ پیغمبر کا جو مشن تھا, جو پیغمبر کا مقصد تھا, اس کا آدھا حصہ بھی مکمل ہوا. جو سب کے خبر کو پتہ نہ کیا جائے پیغمبر کے جو مشن مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے, تو اچھا تو حکومت فوری طور پر خیبر کی جانب توجہ کرنا اور ادھر اطلاع مل رہی ملک میں کچھ کافی اسلام اور مدینہ کے خلاف کو تحریک چلانا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام کے لیے خیبر جانا زیادہ ضروری اور اہم, مگر اگر ملک کے باغیوں کو نظر انداز کیا جائے تو خیبر کی لڑائی کے دوران مسئلہ خالی ہو جائے. اللہ کے رسول خیبر جانے سے پہلے مسلمانوں کی ایک مختصر کی فوج کو افغان اتنے شہید کی قیادت نہ کس کو قابلوں کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور کیا کر دیکھو کس طرح سے آئی کیا سنا کے تاریخ انڈیا افغان اتنے شہید کے نام یہ فوجی مہم مشہور بھگوا جس نے اللہ کے رسول کو قیادت کرے لشکر اسلامی کی سیریا کے جس میں کسی اور کو آگے کو بھیجا جائے اور پیغمبر کو بھیجا جائے افغان اتنے شہید ہے نہ اس کی جانب اور جیسا تاریخ اسلام میں اور سیرت رسول میں بار بار یہ دنیا آتا رہتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے تمام جنگیں جو رسول کے زمانے میں لڑی گئی ان کو ان کی تعداد اتنی بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ اپنی سے لڑائی ہے کہ جس میں لڑائی نہیں ہے, یعنی اپنی جنگیں نہیں ہیں, اپنی مرتبہ لشکر اسلام کو بھیجا گیا مدینے سے باہر, لیکن زیادہ تر لشکر اسلام لڑے بغیر واپس آ گیا. لیکن پیغمبر اسلام کی حکمت عملی بھی یہی تو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ کو مقدم کیا جائے اور اس قسم کا روز اور خوف جو دشمن کے دل میں زیادہ پانی رکھا جائے, تو جہاں یہ دیکھا جاتا تو بغیر لڑائی کا بھی مقصد حاصل ہو سکتا تو فقط لشکر اسلام بہت زیادہ تاکہ اس علاقے کے رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اس لیے بے خبر اور حاصل نہیں اور بغیر لڑائی کے لشکر واپس آ جاتا. ہمارے اتنے شہید کا صحیح لشکر لج کی جانب آیا, قافلہ کو اطلاع ملی وہ منتشر ہو گئے, ان کا علاقہ ٹوٹ گیا, ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حالات سے اتنے زیادہ با خبر گنا کے اس کے بعد ان میں حوصلہ نہ رہا اور یہ لشکر واپس کر اس طرح ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی وہ پیغمبر اسی تک خیبر کے مقام سے قیام مزید مدینے واپس آنے کی وجہ سے جس کا براہ راست میدان خیبر میں پہنچے, اور یہ وہی دن تھا خیبر کے میدان پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا, جس وقت یہ لوگ میدان خیبر میں پہنچے اصول اپنی جگہ وصول ہوتا تو اگر کسی پیغمبر اسلام ہی کے حکم سے خیبر کے بدلے حج کے علاقے میں پہنچے وہ حکم بھی پیغمبر کرتا, سپاہیوں کا انتخاب بھی پیغمبر نے کیا تھا, لیکن بہرحال میدان جنگ کا حصول صرف انہی لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جنہوں نے جنگ میں شرکت دی, اور پیغمبر نے اس حکم کی انتہائی سختی سے پابندی کی. جب یہ لوگ آج مال غنیمت تقسیم ہو رہا مگر پیغمبر اسلام نے جن مجاہدوں کو حصہ نہیں دیا, تو اگر یہ مجاہد کے لیے جسم کے کسی اور جنگ کے لیے دیتے تھے ہر سکتا تو صرف رسول کا اپنا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت میں. کئی بار کی بات آئی ہے کہ مال غنیمت فوری تقسیم نہیں ہوتا, اس میں تین یا چار چیزیں ایسی جو پہلے نکال کے اس طرح رکھی جاتی ہیں, جنگ میں جتنا خرچہ ہوا ہے پہلے وہ نکالا جائے گا پھر مال غنیمت کی باری آئے گی. جتنے بھی نفائق یعنی قیمتی چیزیں اور دشمنوں کے سردار کے ہتھیار اور جبان وہ صرف قتل کا حق ہے, اس کا مال غنیمت کو کوئی تعلق نہیں, اس کے بعد پھر خود دیجیے گا پھر مال غنیمت. تو اپنے حصے میں سے پیغمبر اسے کے طور پر 25 کے طور پر کیونکہ کہیے کہ تم کوئی کے لیے لوگوں کو عطا کر دیا لیکن مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا گیا, لیکن جب اللہ کا رسول اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دینے جا رہا اس وقت کسی نے اس پر بھی اعتراض کر دیا, اور بہت ہی سمجھ سمجھ کے مجھے آگے بڑھنا کئی چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں حل ہو رہے ہیں, لیکن واقعہ ایسا ہے کہ تقریب میں جانا مناسب نہیں. جس وقت امانت کے شہید کے لشکر اور خود امانت نے شہید ایک طرف مال غنیمت سے روتا جا رہا کہ تم خیبر کے مجاہد کو نہیں, دوسری جان جو پیغمبر کا اپنا حصہ ہے اس میں رسول خط رکھتی جس میں جو دن چاہے تھے امانت نے شہید کو کچھ دیا جا رہا ہے. اس کی موقع پر یمن کی سرزمین کے قریب بنیا بنی سوٹ کا 70 آدمیوں کا ایک گروہ بھی آیا جو پیغمبر کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. یاد ہوگا آپ کو گزشتہ منگل کو بھی یہ بیان ہوا اور سارے گزشتہ کی آخری تصویروں میں کسی کا ٹرین میں جو آئے یہ کسی خیبر کے میدان یا سارے تیار میں اسی کنارے پہ جب آنے قلیمت تقسیم ہو رہا جو خیبر کا قلعہ بنا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ بھی یمن کے قبیلے اشری قبیلے کے 70 آدمی آئے. اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد چاہے ایک دن بعد کا رکھ گیا یا دو دن بعد کا رکھ گیا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا یمن کے چار قبیلوں کے 70 آدمیوں کا ایک گروہ آیا اور پیغمبر کے ہاتھ سے ہاتھ اس نے اجلاس قبول کیا. اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے, اس وقت وہ وہاں پہنچے تھے اور اس دونوں نے پیغمبر جب ان کے الفاظ سے جو روایت صحیح بخاری سے سمجھا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھ کہ اسی وقت ہمارے کے شہید کا لشکر بھی پہنچا ہوا اور پیغمبر اسلام ان کو خیبر کے اس مال غنیمت میں سے کچھ دے رہے. ابھی آپ نے تصدیق سن لی کہ وہ رسول اپنے حصے میں سے دے رہے. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری کی روایت کو کرتے کہ میں نے پیغمبر اسلام کا سے ایک درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے رسول کس شخص کو آپ جو دے رہے ہیں مال غنیمت میں سے, اس لیے کہ ہمارے سے شہید ہو سکتا ہے وہ آج ہی میں اسلام لڑ یہ بہت پرانے مسلمان نہیں بلکہ بہت سی لڑائی تھا ہمارے اپنے شہید ناظروں کے حصوں میں شامل بہت سی لڑائی ہو گئی تین ہجری جو واقعہ چل رہا ہے سات ہجری کے بالکل شروع سمجھتے تمام تین سال پہلے یہ ہمارے لیے صحیح مکے کے ناظروں کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے البتہ بعد بات تاریخ کو کتابوں میں نہیں لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مقام پر پہنچے کہ پیغمبر انہیں لشکر اسلامی کا سالار بنا کے بھیج رہے ہیں لیکن اب جب آپ کو بلانا کہتے ہیں کہ میں نے رسول سے درخواست یا اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو چند ہی مہینے پر کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے مدینے پہ حملہ کر چکا اچھا یہ عمالت میں صحیح خالی اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ لشکر کفار سے شامل بلکہ بہت کی لڑائی جن کے ہاتھ سے مسلمان شہید بھی ہوا جب میں کفار کے لشکر میں ایک مسلمان ان کے ہاتھ سے شہید بھی ہو چکا تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بار بار رسول کو یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جب خیبر کی لڑائی میں شہید بھی نہیں تو مال غنیمت تو ویسے ہی حق نہیں اس کے علاوہ یہ کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے حملہ کر چکا اور حملہ بھی ایسا کہ اس کے اپنے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید بھی ہو چکا یہ ساری باتیں جس طرح میں نے کی تو افغان اپنے شہید کو جلا لا گئے اور کہا کہ پہاڑوں کے اوپر عبدوں کے حضرت ابو ہریرہ کی کلیت ہے ابو ہریرہ نام تو کچھ اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلیوں والا یا بلیوں سے تعلق رکھنے والا یا بلیوں کا باپ عرب کبھی پیار اور محبت کے انداز سے اس طرح کسی کو مخاطب کیا جاتا اسی ہمارے تک افغان اپنے شہید نے کہا کہ یمن کی بہادروں سے اوپر ایک بلّا ہمارے پاس آ کر ہم پر اعتراض کرتا اور ایسی عمل کے اعتراض کرتا کہ خدا کا ناک لاک کی تو اس نے اس مسلمان کو ڈسٹر پر کی اور معاملے کو اوٹا نہ کیا کہ جس سے وہ مسلمان اس ڈسٹر پر مرتبے سے محروم رہ جاتا یعنی مسلمان کافر کے ہاتھ سے اگر مارا جائے مسلمان کافر کے ہاتھ سے اگر شہید ہو جائے تو یہ مسلمان کے لیے رنگ و آر کا سبق نہیں یہ مسلمان کی توہین اور بے احترامی نہیں یہ مسلمان کے لیے عظمت جو راہ خدا نے جہاد کرتا ہوا اللہ کے دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے لاکھ لاکھ شکر کہ بہرحال اس مسلمان نے چھوٹے کو اس مرتبے کو اس عزت کو حاصل کیا پیغمبر اسلام کے چہرے کا مسکراہ ہے اور پیغمبر اسلام افغان ابن سعید کے جواب پر اس سارے پسندیدگی بھرما کر جو حصہ ان کو دے رہے تھے وہ ان کو پتا کیا اب اس کے علاوہ اس واقعے میں اور بہت سارے پشو ہیں جس میں بہت ایک چھوٹی بات اس کے بعد میں آگے بڑھوں وہ کہ یہ واقعہ سات کچھ میں بھیج آیا یعنی اس کے بعد اللہ کا رسول صرف ساڑھے تین بڑے چار سال اس دنیا میں زندہ رہا بس اس سے زیادہ میں اس کو جتنا نہیں دے رہا اس واقعے کے بعد خیبر کی لڑائی کی تمام تفصیلات کو سمبر جس پر اطراف مدینے میں بھاگے واپسی کی جان آپ کی تفریح میں سماعت کر سکتے اب مدینہ میں آنے کے بعد خیبر اسلام متوجہ اسلام جو دو بڑے دشمنوں کے سامنا یہ دونوں دشمن فی الحال ہو گئے اب پیغمبر متوجہ ہوئے تفریح میں اسلام کے اور پورا قریبہ چار جس سے رسول نے اسلام کو پھیلانے وہ مجھے بیان کرنا اسی قریبہ چار کی وجہ مدینہ میں مسئلہ بھی پیدا ہو گیا پریکٹیکل پرابلم اسی لیے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سات ڈگری کا واقعہ ہم اس کی جان کے ساتھ سیرت رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں سات ڈگری کے واقعات بیان ہو رہے کیونکہ جن کے خیبر محرم سن سات ڈگری میں ہو محرم پہلا مہینہ ہوتا اب سات ڈگری کے واقعات بیان ہو رہے یہ واقعات جو آپ نے بیان کرنے جا رہا ہوں بہت علماء نے کہا آٹھ ڈگری میں بھیجا ہے یعنی اگلے سال بعد نے کہا چھ ڈگری کا واقعہ ایک سال پہلے لیکن زیادہ طور پر علماء نے کہا کہ سات ڈگری کا واقعہ اور وہ کیا واقعہ اگر بہت ہی اہم واقعہ تو نہیں لیکن اپنی دو خصوصیات کی بنا پر یہ اتنا قابل توجہ واقعہ تو سیرت رسول کی ہر کتاب میں اس کو لکھا گیا یہ خصوصیت کا تعلق تمام مسلمانوں سے دوسری خصوصیت کا تعلق خاص ہم سے اور آپ سے اور تو یہ کہ سات ڈگری کا سال تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک طرح سے اطمینان سکون اور امن کا زمانہ ملا مکے کی طاقت پھولوں وغیرہ کی وجہ سے خاموش عرب کی یہودی خیبر کی لڑائی کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی یہ دو بڑے مخالفین ختم ہو گئے تبلیغ کا سلسلہ زیادہ وقت مسلمانوں کو ملا تبلیغ کا سلسلہ چھوڑ گیا نتیجہ یہ ہوا کے مسجد نبوی میں حج بہت ہونے لگے, اردو میں اضافہ ہو گیا اور بعض لوگوں میں شکایت ہونے لگی کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تو بعض اوقات ہمیں پیغمبر بہت واضح طور پہ نظر نہیں آتے. پیغمبر اسلام اگر واجب خطبے کھڑے ہو کے دیا کرتے, لیکن اس کے علاوہ جو پیغمبر روزانہ مسجد النبوی درد کا سلسلہ قائم کیے ہوئے تقریباً ہر نماز کے بعد مستقبل ہوتی, تو عام طور جہاں پیغمبر نماز پڑھاتے وہیں بیٹھے بیٹھے خدمت کرتے, جب تک نظمہ کم اس وقت تک اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے. تو آپ فکری وہ سن جب نظمہ کثرت سے پڑھنے لگا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گئی. اب لوگوں نے شکایت کی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں پیغمبر اخلاق کی آواز پر پیغمبر کیسی ہے, ان دونوں کی زیارت میں پریشانی ہوتی, اور اگر پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ دیں تو یہ بھی مسلمانوں اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے رسول اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. وہ آخر یہ طے پر کہ مدینہ کی اس مسجد پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے ممبر کا وجود ہے, پہلی مرتبہ ایک ممبر بن رہے گا جس سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں. پیغمبر کو کھڑے رہنے کی ضرورت بھی نہ ہو, لیکن پیغمبر اتنے سمایا سفاف کر آواز پہنچنے میں بھی پریشانی نہ ہو اور زیارت گہرائے رسالت کے بھی لوگ محروم نہ رہنے پر. سات فیصد اس وقت جب مسجد النبوی میں ممبر تھا, جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء اسے چھری بھی کہتی اور بعض علماء اسے ہاتھ ہجری بھی کہتی, لیکن زیادہ مشہور روایت کی سات فیصد کی ہے اور جو تاریخی حوالے اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے بھی سات ہجری کا اس وقت ہے جو مسلمانوں کی تعداد ایک کو بڑھنے لگی. چھ ہجری پر جنگوں کا سلسلہ جاری, اس لیے سات ہجری کا سن اس واقعے کسی کتابوں میں لکھا جاتا. ممبر بنانے کا واقعہ بھی جو اختلاف ہے اس کے اندر وہ یا تین فال اس میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ صرف اتنے سی بات اگر ہو کہ مسجد نبوی میں ایک ممبر بنا تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ اسلام اور سیرت رسول ایک تقریر کا ایک بڑا حصہ اس واقعے کے لیے وقت دیا جائے, لیکن یہ سارے میں سیدھا سادہ واقعہ نہیں کے ساتھ دو اہم تاریخی نسبتیں اور خصوصیتیں بھی پیدا ہو گئی. ممبر بنانے کی بات کریں, ممبر بنانے کی تجویز کس کی تھی یہ اس کے بارے میں تین روایت ہوئی. ایک روایت جسے علامہ مدرسی نے حیات القلوب کتاب الموجودات میں لکھا, وہ یہ کہ خود پیغمبر اخلاق کا مشورہ تھا, اور باقی دو روایتیں جو عام طور پر مشہور ایک یہ کہ انصار مدینے کے پرانے مارے ہیں, انصار کی کوئی خاتون جن کا بیٹا نجار تھا بڑھئی, ان خاتون کی یہ تجویز آئی کہ میرا بیٹا بڑھئی ندی میں مسئلہ پیدا ہو رہا. رسول کے زمانے میں خواتین بھی مسجد میں باقاعدگی سے حاضر, سنا تو میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں وہ اس کا انتظام کر دے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, اس بیٹے کے ذہن میں ممبر کا نقشہ آیا اور تین چڑیوں کا ممبر اس نے بنایا. دوسری روایت ہے کہ نہیں روم کے علاقے تو یہودی یا عیسائی مدینے آئے پھر مسلمان ہو گئے, اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ دیکھتا رہا کہ لوگوں کو آواز کی سننے میں ضرورت ہو رہی ہے اور زیارت میں بھی پریشانی ہو رہی ہے, تو اس نے اپنے علاقوں کے اعتبار سے ایک تجویز کی کہ ہمارے یہاں اس طرح سے ایک ممبر سے بنایا جاتا سنا دے ممبر بنا. لیکن ہمارے علماء نے جس روایت کو کر کے دی وہ یہ کہ یہ پیغمبر اسلام ہی کا نقشہ تھا, پیغمبر اسلام ہی کا خاصا تھا. تین گیڑیوں کا ممبر مدینے کی مسجد میں سن سات ہجری میں بنایا گیا, جس دن یہ ممبر بن گیا اس سے لگتا کہ رسول جب مسجد میں تشریف لائے تو براہ راست ممبر کی جانب تشریف لے جائے, ممبر کی تیسری سیڑھی پر پیغمبر بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کیا. اس کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن یہ ممبر بننے سے پہلے تھا جب سبھی پیغمبر اسلام کھڑے ہو کے کوئی تقریب کرتے یا کھڑے ہو کے کوئی خطبہ دیتے تو سہارے کے کھجور کا ایک درخت تھا مسجد کے اندر. وہ جب پیغمبر نے مسجد بنائی تو اس زمین جہاں یہ مسجد بنائی گئی وہ کھجور کے پہلے سے درخت ہو ان کو خوشی طرح رکھ کے مسجد کا حصہ بنا لیا گیا, اور آج اس مسجد میں جہاں ضرورت دیکھ رہی تھی وہ لکڑی کے درخت کے تنے کو پاٹ کے ساتھ اس کو پلر کا پلر کی حیثیت دی گئی, لیکن جو درخت پہلے سے موجود ان کو اسی طرح استعمال کیا گیا. اللہ کا رسول جہاں نماز کا مسئلہ اس سے بالکل متصل حضور کا ایک طرف پہلے سے موجود تھا, تو پیغمبر نماز سے پہلے جب خطبہ دیتے اسی طرف سے سہارا لیتے، اسی کے سہارے کھڑے ہوتے اور اسی کے اوپر کبھی کوہنی اور کبھی ہاتھ رکھ کے ذرا آرام کرتے تھے اور گھومنا کیا کرتے تھے. اس طویل عرصے میں 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک 5 سال بھرپور کا وہ طرف پیغمبر اسلام کے لیے اس بہرے پیٹ لگانے اور سہارا لینے کی جگہ بنا. 7 ہجری میں جب ممبر بن گئے تو پیغمبر اسلام بڑے گیا ممبر میں تشریف لے. وہ پہلا ہی پہلا مقصد جب پیغمبر ممبر میں تشریف لے. ابھی تشریف بھرنا ہوئے ہی اور خطبہ شروع ہی کیا کہ اس سب مسجد النبوی کے اندر کسی کے رونے کی آواز اور اس سڑک کی آواز اس طرح بے چہنی اور بے قراری میں وہ بچہ روتا وہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا. خصوصیت کے ساتھ عرب تو دلت پر بالکل روزانہ کا مشاہدہ روزنی کا بچہ اگر اپنی ماں سے جدا ہو جائے روزنی کے بچے کو اپنی ماں سے الگ کر دیا جائے تو وہ بچہ انتہائی بے چہنی کے ساتھ انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنی ماں کو یاد کر کے مخصوص آواز کے ساتھ رویا کرتا. کہ سننے والا پر چلے جاؤ اس آواز کو سن کے پڑھنے لگتا. عرب اس آواز کا نام ہے فنانا. فنانا وہ آواز اس روزنی کے بچے کے حالت سے نکلتی جب وہ ماں کو یاد کر کے بے چہنی سے روئے. یہ دعا اللہ کے رسول نے خطبہ شروع کیا تو ہر ایک کی توجہ رسول کی جانے. لیکن ایک مرتبہ مسجد النبوی انتہائی بے چین اور بے قرار کا آغاز ہوگی اور اس میں اتنا درد تھا اتنی تکلیف تھی جیسے روزنی کے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا. پہلے تو ساری مسجد حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ آواز آ کر کہاں جا رہی. یہ جاندار مسجد میں آ گیا وہی مسجد میں نظر آ رہا. پھر سب کی توجہ کہ جو وہ طرف رو رہا جس سے 5 سال پیغمبر اسلام نے پیٹ لگائی جس سے 5 سال پیغمبر اسلام نے سہارا لیا جس سے 5 سال پیغمبر نے اپنے خطبے میں سہارے کے طور پر استعمال کیا. آج پیغمبر اسے چھوڑ کے ممبر پہ آ کر انتہائی بے چینی کے ساتھ رویا انتہائی بے قراری کے ساتھ رویا. پیغمبر اسلام کا خود کا روتا ممبر سے اتر کے کھجور سے اس طرف کی قریب تشریف لے گا. ایک مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ سے مایوسا سے اسے دھپکا اور اس کے بعد یہ جملہ تھا کہ کیا تم اس پر راضی اور کچھ نہیں کہ جنت میں تو اسی جگہ ہوگا کہ جہاں میرا مکان ہے اور میں میرے سائے میں بیٹھ کے آرام کروں گا. بس جیسے اسے سکون آ گیا جیسے اسے سہارا گیا جیسے اس کے دل کو تسلی ملی علامہ پنڈت جو پیغمبر نے خالی ہاتھ سے اس کو تھکی نہیں دی بلکہ پیغمبر اس طرح سے اسے گلے سے لگا رہے جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو گلے سے لگا تھا. اپنی ماں پیغمبر نے کھجور کے طرف سے چاروں طرف ڈالی اور اس کے بعد یہ گردار کام کروایا. کھجور کے طرف خاموش ہوا. پیغمبر اسلام واپس اپنے ممبر پہ تقریب کیا. تاریخ اسلام پیغمبر کے جو موجودات انتہائی مشہور موجودات کی فہرست میں آتے انتہائی مشہور ایسے تقریباً 400-500 موجودات سے زیادہ لیکن جو بہت ہی مشہور مشہور موجود ہیں سورج بڑھانے کا موجودہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا موجودہ پیغمبر کے ہاتھ سے تفریح بڑھتے ہیں سنگریز جو موجودہ انہیں میں سے موجودہ یہ ستون ہنانا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد کرتا چاہے آیت اللہ ہے کوئی اردو فوجی اور مسائل کے شروع نبوت کے جو موجودات لکھتے تھے فرقے کے سمن سے جو موجودہ روایتیں نکلتی اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. کس طرح تفصیلی واقعہ ابھی آپ نے سنا. اس واقعے کے بعد وہ درخت لوگوں کے لیے انتہائی قابل احترام کرا. اب دو روایتیں ایک روایت کی جو بات کے درخت ہر طرف کی ایک عمر ہوتی جب اپنی عمر کو پہنچا اور گر گیا یہ درخت تو وہیں پہ درخت کھود کے جہاں یہ درخت تھا اسے زمین میں دفن کیا گیا. اور دوسری روایت یہ کہ بہت عرصے کے بعد جب مسجد النبوی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جن سے پیغمبر پہلے سے بتا چکے ہیں کہ میرے ممبر پہ مندر اس کا کریں انہوں نے اس طرح کو کاٹا کہ یہ پیغمبر سے منصوب ہے اس طرح کا وجود بچا کے نہیں ہوگا اور وہیں جو اسے دفن کر دیا. لیکن دونوں روایتوں کا یہ بنا تھا کہ وہ طرف جہاں پہ نام بعد میں اسی جگہ دفن کیا گیا یا اپنی عمر پورا کر کے اور کیا کریے کیونکہ ظلم کے طور پہ کاٹا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. ہمارے پاس علماء جو موجودہ جو قصہ ہے تو اس نے یہ تحریر کیا کہ یہ درخت جب رسول جس سے ایک لگایا کرتے تھے اس وقت کے درخت خود دو دکان جب پیغمبر نے موجودہ دکھائے اور اس درخت کو باندھے بن اور اس درخت کو خطاب کیا تو اس میں دوبارہ پتی آ گیا اور دوبارہ یہ سرکت کو شاداب ہو گیا. جس موجودے کے بنا پر وہ دیکھے کہ جب یہ دوبارہ کرتے تو شادت ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی روایت کا شاید صحیح نہ ہو, جو اپنی قدر کو بہت سے فکر سے گر پڑا. اور جدید کا تقاضا یہ ہے کہ اب قیامت تک سرکت کو زیادہ کرنا چاہیے, اس لیے شہر کو دوسری روایت کری روایات کی تفصیل میں جائے بغیر. یہ اپنے جدا تھا سارا عالم اسلام استعمال تھا کہ جہاں پہ یہ درخت تھا وہیں پر زمین میں جہاں خود سے درخت کو دفن کیا گیا اور آج سے وہاں پہ وہ سکون یا قلعہ بنایا گیا. مسجد النبوی کے اندر, مسجد النبوی کے اندر بہت سارے سکون, لیکن چھ یا سات سکون یا قلعہ رہتے جن کی کوئی تاریخی یا شرعی اہمیت, ان کو خاص نام دیا گیا. جو لوگ حج یا عمرے پر مدینے جاتے انہیں باقاعدہ نقشے دیے جاتے ہیں کہ وہاں مسجد میں جائیے تو خالی مسجد کی زیارت کر کے نماز پڑھ کے نہ جائیے, چھ یا سات سکون پہچانیے, انہیں ڈھونڈیے ان میں سے ہر ایک کا تعلق یا رسول سے ہے یا آنے رسول سے ہے یا خصوصیت ہے وہ سکون رکھے. ان چھ یا سات سکونوں اب تک ایک نام لکھا جاتا, اس کو آنا ہے ہنانا. عربی میں سکون تو اس کو آنا کرتی ہنانا کے طرف کی جگہ, وہاں پر اب تک ایک سکون جو محراب رسالت جہاں رسول نماز پڑھاتے اس سے بالکل ملا ہوا, وہاں تک جانا, وہاں دو رکعت نماز پڑھنا, اس مقام پر حاضر طلب کرنا, یہ سب انتہائی مجرب اعمال ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ اکثر عمرے اور حج پر بغیر معلومات حاصل کیے جاتے, چنانچہ ان مقامات پر پہنچ بھی جاتے اور اس کے بعد واپس آ کر اس کو پتا چلتا کہ گویا گویا آپ حیات کے کنارے سے افغانستان کی آتا واپس پلٹا. اس لیے اس دوران سیرت رسول یا خصوصیت کے ساتھ اور ایسے بھی کسی تقریب میں اگر موضوع بن جائے تو میں ان مقامات کا خصوصی تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ حج کے عمرہ کرنے والے نہ رہے تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو عمرے حج اور زیارہ کے جہاں کا معصومین سے مشرف کرے کہ سارے مقامات اس سے مس نہ ہونے پائیں اور ان سے محروم نہ ہو جائے. اس قرآن ہنانا حد تک موجود, لیکن تو اتنا مسئلہ ہوا کہ سعودی حکومت کو ایک جالی یا ریلنگ لگائی, وہ اس سکون کے اتنا قریب یہ سکون لوگوں سے نہیں جاتا, اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے میں نے خاص طور پر کہا کہ جو محراب رسالت تو آپ کو بہت نمایاں نظر آ جائے گی کہ یہاں رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے, اس محراب کے دل پر کسی یہ سکون ہے جہاں کے دیکھ لیں تو اوپر اس کا نام بھی لکھا نظر آئے گا. اچھا یہاں یہ پہلی خصوصیت کہ حضور کے طرف سے رونے کی آواز کا آنا اور پیغمبر کو اسے تسلی دے کے سب کرانا, یہ تو سب آئی سے واقعہ ہے تو سارا عالم اسلام مانتا. کسی بھی سرکے پر, کسی بھی سرکا پر, کسی بھی مقصد فکر کا مترنا, یہاں تک تو واقعہ تو سب نے مسکرا. آج سعودی عرب کی حکومت کے دوران, موجودہ حکومت کے دوران یہ سکون اب تک موجود ہے, اس کے اوپر خصوصیت کے ساتھ اس کا نام اب تک حصہ ہوا. کیونکہ یہ بات ہے مسلم سکون شیعہ سنی سیوپتی بریلی حنفی وہابی کوئی اختلاف اس واقعے میں نہیں. اب اس کے بعد علامہ حدیثی حیات القلوب کے موجودات کے تحت پر اس واقعے کو مکمل کر کے لکھتا ہے کہ جہاں تک واقعہ مکمل نہیں, اس کے بعد واقعے کا آدھا ٹکڑا ہو اور وہ جو ہے وہ پیغمبر کے چند سنگے بعض وجوہات کے بنا میں نے یہ چاہا کہ مدینے میں اگر میں یہ واقعہ نہ بیان کر سکوں تو بہرحال یہاں کی تقریر میں پورا واقعہ آ جائے. اب علامہ حدیثی جہاں تک کی روایت کو تمام مسلمان مانتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے یہاں کی تسلی دی, پیغمبر نے یہاں کے دلاسا دیا, ترقی ہوا, یہ پیغمبر ممبر سے تشریف لے. اور عام کتابوں میں ہے کہ جو خطبہ پیغمبر دے رہے تھے اسی خطبے کو پیغمبر نے جاری کیا. علامہ صاحب معتبر کے ذریعے لکھتے ہیں پیغمبر واپس ممبر پہ تشریف لیا, یہ گویا میں مناسب تو نہیں اس ممبر کا اقتدار کا اوپننگ بھی اس طرح سے کی خطبہ دے رہے, لیکن درخت کے واقعے کی وجہ سے خطبے کا موضوع پیغمبر نے بدل دیا اور پہلے چھوٹا سا نیا خطبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان یہ درخت رسول سے جدا ہو کر کس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دور رہا, اور جب میں جان کی تسلی کی تو اسے کتنا سکون حاصل ہوا. درخت پر وہ مارے پر سکتا ہے اور وہ جب دور ہو جائے تو روتا ہے, غریب ہو جائے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا. اور یہ پیغمبر کے دل, لیکن مسلمانوں میں سے کچھ ایسے کہ جنہوں نے نہ رسول کو پہچانا, یعنی نہ مجھے پہچانا نہ میری یار کو پہچانا, وہ میرے سامنے اس کے باوجود ان کے دلوں میں میری جتنی محبت ملی ہے, جتنی محبت کا مظاہرہ یہ درخت کر رہا, وہ جب بھی اعتبار سے غیر مقدس, جس کے پاس وہ عقل نہیں, اس کی بنا پر ایک انسان کے دین اختیار کرنا باقی ہوگا. مدد کائنات کی ہر جائے عظمت رسالت کو جانتی, پیغمبر خود پیغمبر طرف کے حوالے سے مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو یاد دلا رہی, یہ جملہ پر رسول نے یہ کہا. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا, بلکہ پیغمبر کے جملے جو اللہ نے حضرت نے حیات اور قلوب کی جن کے دونوں میں لکھی, بلکہ رسول تھے تو کہتے مسلمان تو مجھے اور میری حال کو بتا کر ظلم کر کے اور ہمارا حق ادا نہ کر کے زیادہ خود سے مطمئن ہوا کرتی, یہ کو ڈرا کہ رسول سے سنگی دے تو اس سے خود کو حاصل ہوتا. اس کو کہتے مسلمان کہ جب وہ رسالت اور حال رسول سے ظلم کرتے تو اس کے بعد ان کو اطمینان حاصل ہوتا. اور پھر تیسرا اور آخری جملہ رسول نے کہا, یہ تیسرا اور آخری جملہ جو کہا اس کے بارے میں بھی جو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں, حکومت راوتی نے جملے کی پہلے دو جملے بھی جتنا تیسرے جملے میں اختلاف ہے. تو کئی مرتبہ آپ کر چکا ہوں کہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کی تفریح بہت زیادہ ہو جائے اور بہت زیادہ تحقیقی نہ بن جائے, لیکن کہیں کہیں پر اتنا تفصیل میں اس لیے جانا پڑتا کہ الگ الگ کتاب پڑھنے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ واقعہ الگ بیان کیا گیا ہے. علامہ مجدد نے تیسرا بڑا عجیب جملہ پیغمبر نے کہا, یہ بڑا عجیب جملہ پیغمبر اسلام نے کہا. اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح یہ درخت اس وقت طرف طرف سے رو رہا, اسی طرح یہ رسول کا جملہ, اسی طرح جنت کے طرف جنت کے محلہ جنت کی بورے اور جنت کے سیمان بھی رو رہے ہیں, جنت کے قصور اور جنت کے سجر, جنت کی بورے اور جنت کے سیمان وہ بھی رو رہے ہیں. اسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اور پیغمبر کے جملے وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ جس طرح اس درخت کا مالک اس سے دور ہو گیا تو یہ روئے, وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا مالک ان سے دور ہے. کون ہے وہ مالک؟ وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں جنت کی اور جنت کے غلام جنت کے طرف جنت کے قصور یعنی پس یعنی محل وہ اپنے مالک کی جدائی میں رو رہے ہیں. اور ان کے مالک کون ہے؟ یہاں محمد والے محمد کے ان کے مالک ہیں, وہ طرف رو رہے ہیں. ہمارا مالک کہاں؟ وہ محل رو رہے ہیں, اس طرف کی طرح وہ بھی رو رہے ہیں. لیکن پھر ان کو ایک سکون مل جاتا, ان کو یہ سکون مل جاتا جب وہ روکے تو ان میں سے بات بات کو تسلی دیتے اور یہ کہتے کہ اتنا نہ رو, ہمارا مالک آنے والا. اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ جب وہ روکے تو خدا ان پر وہی نازل کرتا اور کہتے اتنا نہ رو, تمہارا مالک آنے والا. لیکن وہ دنیا میں اس وقت اتنے اہم کام میں مشغول کہ میں چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ میری رحمتوں اور حرکتوں کو حاصل کرے اور پھر تمہارے پر نیاز آ جائے. درختوں کو خدا کا تسلی دے رہا, ان جنت کے محلات کو خدا کا تسلی دے رہا. اور الگ الگ جملہ کہ خدا کہتا ہے تمہارے شوہر یعنی حوروں سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے مالک اور تمہارے آقا یہ جملہ غلمان سے ہو, یہ جملہ درختوں سے ہو, لیکن درد شوہر بھی کہ تمہارے شوہر تمہارے آقا تمہارے مالک وہ آنے والے. لیکن میں چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ فضیلت لے کے میری جنت میں آئے, وہ زیادہ سے زیادہ میری حرکت لے کے جنت میں آئے. اس لیے وہ دنیا میں مشغول ہے. اور کس میں مشغول ہے؟ وہ مشغول ہے محمد والے محمد پر درود بھیج کر اپنے ثواب کو بڑھانے. وہ مشغول ہے جس درود کے ذریعے اپنی رحمت و برکت کو بڑھانے پر, وہ مشغول ہے نمازیں پڑھنے میں, وہ مشغول ہیں راہ خدا میں سبقہ کرنے میں, اور وہ مشغول ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں, مظلوموں کی فریاد کو سننے میں اور میرے احکامات کی پابندی میں. ان چیزوں میں مشغول ہیں اس لیے تم سے دور ہیں. اور ان چیزوں کی جگہ پر وہ میری مکمل رحمت اور تمام برکتوں کو حاصل کر کے پھر تمہارے درمیان آئیں گے. بس رسول کہہ رہے ہیں جب خدا ان درختوں سے ان محلات سے ان حوروں کے مان سے یہ کتاب کرتا یا ان میں سے کچھ دوسروں کو یہ بتاتے ہیں تب انہیں سکون آتا ہے اور وہ اس طرح سے خاموش ہو جاتے ہیں اس طرح یہ طرف میری آواز کو سن کے خاموش ہو گیا. اس طرح سے یہ سن سات ہجری میں مسجد النبوی کے پہلے ممبر کی واقعے یہ دو تاریخ کی نسبتیں بھی ہمارے سامنے آئیں. یہ ممبر اس لیے بنانا پڑا کہ مسجد میں بحث زیادہ ہو چکا, مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی. پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے خطاب کریں تو ہر ایک پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتا. اور یہ تعداد کیوں بڑھی؟ یہ تعداد کس لیے بڑھی؟ جب پیغمبر اسلام اپنی رسالت ہمارے اعتبار سے چوتھے مرحلے نکالے اور بعض مسلمان کہتے ہیں پانچویں مرحلے میں حاضر اللہ کا رسول. اللہ کا رسول اگر وقت خلقتی سے کائنات کے لیے رسول, مگر پیغمبر نے اپنی رسالت کو چار مرحلوں میں پھیلایا. چار مرحلوں, پہلا مرحلہ تو جس کو قرآن سورہ شعراء کی 214 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے, وہ پیغمبر کی رسالت کا پہلا مرحلہ ہے. تالاب کے پانی میں آپ سنکر ڈال دائرے بننے لگے, دائرے بنے اور یہ دائرے پھر پھینکتے چلے جائیں, یہاں تک کہ آخر تالاب تک یہ دائرے پہنچ جائیں. بکری کے دن کا کام بھی اسی فطری اور قدرتی طریقے سے ہوتا کہ انسان اپنوں سے شروع کرتا اور پھر لمحہ کر رہا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا, یہاں تک کہ اپنی بات پہلے اپنی بات کی پورا کرتا, پھر اپنے خاندان کو, پھر اپنے محلے کو, پھر اپنے شہر کو, پھر اپنے ملک کو, پھر اپنے خطہ زمین کو جو جسے مرنے حضم کرتے ہیں, اور پھر دنیا کو. اس طرح سے تکلیف کا کام فطری طریقے سے آگے بڑھتا جاتا. پیغمبر نے چار مرحلوں میں تکلیف کی حفاظت کی. سب سے پہلا مرحلہ جب قرآن نے 214 نمبر کی آئے پورے شعرا کے اندر حکم دیا, یہ حدیث فعل سے اصیر قتل فخر حدیث میرا خود دعوت سے جیرا. اب جاؤ اور اپنے قریبی رشتے داروں کو جا کے پیغام اسلام پہنچاؤ اور انہیں جا کے پھیلاؤ. یہ پہلا مرحلہ خاندان والوں تک پیغام دین پہنچایا جا رہا. اس کے بعد سورہ انعام قرآن کریم کا جدا پورا اس کی آیت نمبر 92 ارشاد ہوا, لیکن ذرا امت ہونا ہمارا حمید اب اس کا کام کیا ہے تو مکے والوں کو ڈرا ہے. امر پورا مکے کا نام ہے. یہ دوسرا مرحلہ رسالت آیا, خاندان کی تکلیف ہو گئی, اب کہا گیا کہ شہر والوں تک پیغام پہنچتا ہے. اور پھر پورا خاندانی میں آگے چل کے ارشاد ہوا, من اور ہو رہا مکے کی تکلیف ہو گئی, ہم اطراف سے مکہ, وہ من ہو رہا جو اطراف سے مکہ میں ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا, یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. خاندان شہر والے شہر کے اطراف پیغمبر پہلے دعوت سے دل اچھی رکھتے, اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر یہ سوہے کو سمیٹ کر کھڑے ہو سارے مکے کو پیغام ہوتا ہے. اور اس کے بعد آج تک پہچان کا مرحلہ ہے کہ حج کے دوران پیغمبر مینا کے میدان میں جاتے صاحب کا سفر اختیار کر رہے ہیں, اطراف کے قبیلوں میں جا رہے ہیں, یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد وہ چوتھا مرحلہ ہے کہ جس کا اعلان سورج صفا کی 28 آیت سے ہوا, ہمار سنگا فصل لینا کے بشیر بنا دیا, اے ابھی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کی طرف بشیر و نذیر بنا دیا. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا, لیکن ذرا منسان حیا, اے رسول تمہیں ہر اس آدمی تک پیغام پہنچانا جو زندہ, وہ منسان حیا جس کے پاس زندگی. یہ چوتھا مرحلہ آیا جس کا اعلان پورے سبا اور پورا یاسین میں کیا, مگر اس کا حکم سورہ آل عمران کی آیت 157 میں آیا. رسول یا یوحنا, اے رسول حق کہہ, اے انسان انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے تمام انسان میں اللہ کا رسول بن کے تم سب کی طرف آیا. میری رسالت مکی نہیں, میری رسالت مدنی نہیں, میری رسالت عربی نہیں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے رسالت کے میدان کا. ہمارے عقیدے کہ چار مرحلوں میں پیغمبر کو تبلیغ و رسالت کرنا اور تاریخ گواہی دے رہی ریتی انداز کا پیغمبر آگے بڑھے, ایران مطلب تاریخ میں سفر, اور اس کے بعد اب ساری دنیا پر پیغام مطلب کرنا. بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایران اور رسالت پانچ مرحلوں میں ہوتا, پانچواں جو مرحلہ تھا کافی اس میں چھوٹا ہو رہا, لیکن حصول کے لیے اللہ نے چار مرحلے رکھا, لیکن ہم اور آپ اگر تبلیغ کے دن کریں گے ہمارے لیے پانچ مرحلے. وہ پانچواں مرحلہ صرف ہمارے لیے رسول کے لیے نہیں, اور وہ درخت کا سب سے پہلا مرحلہ. تو ابھی چار مرحلے بتائے گئے. بعض مسلمان اپنے آپ کو اور ہم کو دیکھ کر یہ کہتے کہ جب ہمارے لیے ایک اور مرحلہ تو رسول کے لیے بھی ہو, جب تک وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں. واضح کرنے کی ضرورت نہیں, میں اشارہ کرتا ہوں پورا متصف اس کی دوسری چوتھی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں آئے. یا چادر اوڑھنے والے گھڑے ان لوگوں تک پہنا میں ہم بہت کرا, میرا سپنا پتہ سے اپنے خدا کی گاہ بیان کرو بس تیار کرتا پتہ سے, اور اپنے آپ کو پاس نتیجہ بناؤ. یہ جو ہے بھائی تو اس سے لوگ یہ نتیجہ کرتے کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاس نتیجہ کرو, یہ پہلا مرحلہ. بے شک ہمارے ہاتھ تک ہی نہیں, اس کے بعد گھر والوں تک جاؤ, اس کے بعد شہر والوں تک جاؤ, اس کے بعد اطراف کے شہر جاؤ, اس کے بعد یونیورسل یا عالمی پیغام کو پہنچاؤ. لیکن رسالت کے لیے پہلا مرحلہ سمجھ, ہمارے عقیدے میں نہیں ہے جو حق کا عقیدہ ہے جو قرآن کا عقیدہ. رسول وہ کون سی بات لانا چاہتا تھا کہ یہ کہا جائے پہلے بات کرو اپنے آپ کو اس کے بعد تقریب شروع کرو. یہ بنیادی فرق ہے اس کی تفصیلات. ہماری اس تقریب کے موضوع سے بتانے کا صحیح رکھی تو میں کتنا کہنا چاہتی تو تین مرحلے سے اللہ کا رسول اپنی رسالت کو گزار چکا. تین مرحلے ہو چکے. میرا شیرا کی دعوت کی دنیا دیکھ چکی. مکے والا تک پیغام پہنچانا بھی دیکھ چکی. اچھا سے مکہ کا دورہ بھی دیکھ چکی. اب آ کے وہ مرحلہ کہ کیا ہے جو ہم اے رسول تمام لوگوں کو بتا دو یہ رسول اللہ ہے کہ تم جمیا میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا. آئی مسئلہ عرب تک میری رسالت نہیں. اور یہ آئے تقاصیر کے مطابق جو سورہ آل عمران کی آیت 157 یہ نازل ہوئی یا خیبر کی لڑائی کے بعد اور یا سلو ہدیبیہ اور خیبر کی لڑائی کے درمیان اور کسی وجہ سے کس سے پیغمبر نے حقوق لکھنا شروع کیا مختلف بادشاہوں وہ 6 ہجری میں لکھتے ہیں یا 7 ہجری 6 ہجری جب سلو ہدیبیہ 7 ہجری جب جنگ خیبر اور کتابوں میں کچھ علماء اس طرح ہے تو کس طرح میں نے جو تھوڑا بہت غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کیونکہ زمانہ 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس وقت کوئی خط اگر بھیجنا ہو تو 1 دن اور 2 دن میں نہیں پہنچا سکتا تو در حقیقت پیغمبر نے یہ خط سلو ہدیبیہ تو واپس آ کر 6 ہجری میں لکھے لیکن جب قاصد کو بھیجا تو 1 مہینے میں گیا تو 2 مہینے میں پہنچا تو 3 مہینے میں تو 7 ہجری شروع ہو چکی. یعنی خط لکھے گئے 6 ہجری میں اور پہنچے 7 ہجری 6 کے آخر میں لکھے گئے 7 کے شروع میں پہنچے. ہم اس تفصیل کو چھوڑ کر نقص موضوع پر ہم آ جائیں. وہ مرحلہ آ گئے کہ اسلام کے دو تفترین اور تفترین دشمن دونوں کے دونوں آپ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. پیغمبر نے جس دن سے اللہ نے رسالت کیا 19 سال بغیر کا سلو ہو گیا 19 سال کے بعد قریش سے مخالفت ختم. اب یہی انہیں طاقت میں رہی مخالفت. اب پیغمبر پیغام اسلام پہنچا رہے اور 30 سال کے بعد یہودیوں کی طاقت ختم ہو گئی. تو دو بڑی رکاوٹیں تھیں وہ اٹھ گئی اللہ کے رسول اور پانچ سے مخالفتیں نہ ہو پڑھے تو یہود اس طرح پیغام حق کے لیے رکاوٹ نہ بن. تو پیغمبر جو کام 19 سے 20 سال کے بعد کر رہے ہیں وہ بالکل اقتدار ہے کہ رسالت میں ہو جاتا ہے. 19 سال کے بعد یعنی سنکھے میں 13 سال مکے میں رسول رہے 6 سال مدینے میں 19 سال کے بعد پیغمبر نے اپنا کتابت کا سلسلہ شروع کیا. پیغمبر اسلام کے کل خطوط ساری زندگی پیغمبر نے کوئی تحریر چھوڑی. ریٹر میں جو پیغمبر کی ڈاکومنٹ ہم کو ملتی ان کی تعداد ہے 185 کل وہ دستاویزات جو پیغمبر کے حکم سے لکھی گئی اور جن پر پیغمبر کی دستخط جو پیغمبر کی مہر ان 185 میں 29 وہ خط جو پیغمبر حضرات کے بادشاہوں اور بڑے بڑے فقیرے کے سرداروں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھے. اور اس کے علاوہ 185 اس میں نصاب مدینہ بھی آتا ہے. اس کے اندر سلو ہدیبیہ بھی آ جاتی 185 پیغمبر کی تمام تحریری دستاویزات جتنے بھی پیغمبر کے ریٹن پیپر 185 اس میں سے 29 وہ حق جو پیغمبر نے تبلیغ اسلام کے لیے لکھے. اور یہ بہرحال واضح کر دیا جائے کہ پیغمبر کے خطوط کے عنوان سے بہت کم کتابیں لکھی گئیں گی. نہ عربی نہ فارسی نہ اردو نہ انگلش 2-3 کتابیں ہیں سر. لیکن بہترین کتاب ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک آنند نے لکھی پیغمبر اسلام کے مسیح آزاد جس کا عربی ترجمہ صاحب الاسلامیہ کے نام سے ہوا. سارے گزشتہ پیرس میں رہنے والے یہ عالم یہاں پاکستان جو ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ. اس کتاب کی اہمیت جو اردو زبان کی کتاب ہے بڑے صغیر ہندوستان کے سارے نے لکھا عربوں نے بھی تسلیم کیا ہے جو بہت کم کسی پہلے عرب کی اہمیت کو مانتی. اور یہ وہ کتاب اس کا بھارتی ترجمہ بھی ہوا ہے. ایران میں بھی یہ کتاب سب سے زیادہ اتھینٹک اس موضوع پہ مانی گئی سیرت رسول. بہترین کتاب اس میں ہندوستان کے عالم میں رہتی ہے مسائل اور اسلامیہ یا پیغمبر کے وسیع کا جان ہے. یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا کہ ادھر تو سارے مسئلہ اور خیبر کا مسئلہ ختم ہوا. پیغمبر اگلے اپنے تمام صحابیوں کی ایک میٹنگ کو کال کیا مسجد النبوی. لفظ تمام کو محاورت ہم لوگ کہہ جاتے ہیں. پیغمبر نے اپنے پاس صحابیوں کی اہم صحابیوں کو دیا یہ کہ جن سے پیغمبر اکثر مشورہ کرتے تھے. مشورہ کرنا الگ ہے عمل کرنا الگ. عمل کو رسول اسی میں کرتے تھے جو رسول پٹیل چاہتا لیکن پوچھنا کے اس طریقے کا صحابیوں کے ایک میٹنگ بنائی اور اس کے بعد پیغمبر نے 25 جملے ارشاد فرمائے. جس کا اطلاق ہم سب پر بھی ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھ, خدا نے جسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا, یہ خطبہ دیا پیغمبر نے, پھر کام شروع ہوا. خدا نے جسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اس پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی کہ وہ دوسروں کا پیغام حق پہنچا. وہ کسی بات میں خوش ہو تو بیٹھ جانا کہ ہم مومن ہیں وہ کافر, یہ ہم نہیں. اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچاؤ جن تک اسلام نہیں پہنچا. یہ پہلے ہی دن پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ اگر خدا نے کسی کو ہدایت کا راستہ دکھایا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچا, ورنہ اللہ اپنی جنت کو اس سے حرام کر دے. اگر ہم مومن لیکن ساری زندگی کسی اور تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا, اس کنجوس کی طرح سے اس پر ہدایت کے خزانے تو بیٹھے رہے, جو مر جاتا ہے اور کھائے سب پر جنت تو حرام کر دے. یاد رکھے ہدایت راستہ کو ان کی طرف سے تلاش دینا ہے جن تک ہدایت نہیں پہنچی. بس ہمارا فریضہ کہ دنیا میں جہاں جہاں تک ممکن ہو پیغام اسلام کو پہنچا. لیکن یہ تو وہ نہ کرنا جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا, اس لیے خطبہ مکمل خطبہ سننے کے بعد نجمہ ضرور ایک سوال کرے گا اللہ کے رسول اور وہ عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا عیسیٰ کے ساتھ, کہا کہ عیسیٰ کے حوالے جب تک عیسیٰ کے سامنے سے بڑی محبت اور عقیدت کے مظاہرہ کر دے. اگر عیسیٰ نے انہیں پیغام دے کے خطرات میں بھیجا تو جو قریب کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, تو جتنا دور ہو کے چلے گا اتنا ہی وہ عیسیٰ کے خلاف ہوتے چلے گا. اب اس کے اندر دونوں پہلو آ گئے, ایسا نہ ہو کہ میں مدینے میں ہوں تو مدینے سے باہر جاؤ اور راہ ہاتھ سے ہٹ جاؤ, اور ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تمہاری آنکھوں سے اجل ہو جاؤں اور تم راہ ہاتھ سے ہٹ جاؤ. اس کا پیغمبر کا خطبہ جس میں ہماری آپ کی ذمہ داری بھی طے پاتے کہ ہم مومن ہونے پہ اس کی بگلے بجا کے رہ جائیں, جو ہم نے فریضہ کا پتا نہیں کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میری کی ذمہ داری اس کا کتنا پہنچا, اس کا دوسروں کا کتنا پہنچانا. اور پھر خطرے سے ناراض, اس کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کر, آپ نے تو کہہ دیا دوسرے تک پیغام پہنچا تو کیا کریں. پیغمبر نے کہا اثرات کے جتنے بھی بادشاہ اور حکمران ان سب سے ہمیں پیغام اسلام پہنچانا, اور مسئلہ کیونکہ عام آدمی سے بات کرنا اور چیز, بڑے آدمی سے بات کرنا اور چیز ہوتی, تو اس لیے پیغمبر نے کہا میں تحریری طور میں انہیں پیغام حق دوں. آج اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی آپ کی نادان دوستی کا مظاہرہ کرتا, دوسرے ہم کو سمجھانے جاتا ہے غلط معلومات کی بنا پر الگ فرق جان کر کے آ جاتا, پیغمبر نے تحریر میں بھیجا جائے تاکہ سارے جملے رسالت کے رکھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تحریر تو ہو جائے لیکن یہ بادشاہوں کا مسئلہ ہے, بادشاہ جو ہے خالی کہنے کے لیے روکے جب تک مہر نہ ہو جب تک تین نہ ہو. پیغمبر نے کہا ہمارے لیے بھی مہر تیار کرو. اب یہاں پہ دو روایت, جب مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے لیے بھی مہر تیار کرو لوگ چلے گئے, اگلے دن مہر لے کے آنے پیغمبر نے اس مہر کو رد کر جنہیں چلے گی مہر. اور کچھ روایتوں میں کہ شروع سے ہی پیغمبر نے مہر کا طریقہ بتایا, وہ ہوا کیا یعنی دو سن سات ڈگری ممبر رسول بھی بنا اور مہر رسالت بھی بنی. پیغمبر جب ان سے کہا کہ جہاں مہر لے کے آؤ اگلے دن مہر بنا کے لا, مگر یہ سوچ کر کے رسول کی مہر مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ سونے کی مہر بنا کے لیا. پیغمبر اسلام جی کا مرد کے لیے سونا پہننا حرام, وہ جو مہر ہوتی جو مرادی کے پاس سے کبھی آپ دیکھیں, ایک تو ہاتھ چل کی مہر ہے تو ہاتھ سے لگائی جاتی, ایک وہ مہر ہے کہ ڈونگلی میں پھٹنی جاتی ہے اس کے ہار لگائی جاتی, وہ اصلی اور قدیم مہر رہتی ہے. تو سونے کی مہر انگلی میں اگر پہننے کا مسئلہ ہے تو مرد کے لیے تو حرام. پیغمبر اسلام نے کہ یہ مہر نہیں چلی, اس مہر کو سونا ہے اور چاندی سے ایک نئی مہر بنائی گئی. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت یہ کہ شروع سے ہی پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا جاؤ اور چاندی سے ایک مہر بنا سنے, اور اس پر پیغمبر نے اپنا نام اور اپنا پر لقب لکھا جس کا تعلق اسلام سے, یعنی محمد الرسول اللہ, جو پیغمبر کا خطاب اور رسالت کے کام. لیکن یہاں بھی وہی مثلا کہ یہ پیغمبر نے ایک لائن میں نہیں لکھا بلکہ تین لفظ تھے, تو ایک لفظ اوپر ایک اس کے نیچے ایک اس کے نیچے. مہر چوڑائی میں نہیں بنائی گئی, مہر لمبائی میں بنائی, لمبائی میں نہیں بنائی گئی, مہر چوڑائی میں بنائی, اور چوڑائی کی الٹی. محمد جو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا سب سے نیچے, اس کے اوپر رسول لکھا, اس کے اوپر اللہ لکھا. کہ بہار کسی کے ذہن میں خیال نہ کہ رسول اپنی جانب لوگوں کو دعوت دے رہے, نہیں اللہ کا نام سب سے بلند سب سے برتر, مہر بھی اس طرح سے بنائی گئی. اور ان میں سے بعض خط ایسے جن کی فوٹو کاپی آپ کو اردو کتابوں میں بھی مل جائے گی, ماہرہ اور
ترکی کے بعد میوزیم میں پیغمبر کے وہ اوریجنل خطی موجود ہے جو مہر بنی. مہر بننے کے بعد اب خطوط لکھے گئے. ان 30 حکمرانوں کے نام پیغمبر نے خط لکھے, لیکن ان میں سے 6 خط بڑے محفوظ. ایک جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا, ایک جو ایران کے بادشاہ کو لکھا گیا, ایک جو مصر کے بادشاہ کو لکھا گیا, اور ایک جو حبشہ کے بادشاہ کو لکھا گیا. یہ تو 4 بڑی بڑی حکومت. اور اس کے بعد 5واں خط شام اور عرب, شام اور سعودی عرب کے بارڈر پر ایک طاقتور قبیلہ کا بنے وقت 5واں خط اس کے حاکم کے نام لکھا گیا. اور 6 خط یمامہ کا علاقہ, یعنی جو آج کل گلف کا علاقہ کہلاتا, بحرین اور سعودی عرب کے درمیان کا علاقہ, جہاں سے یہ سارے آج کل کی ریاست کی اور عمارت تھی. یہ 6 خط پیغمبر اسلام کے خاتے مشہور ہوئے, لیکن ویسے 29 خط. اب ان 6 خطوط کے اندر کم از کم پہلا اور دوسرا خط تو ایسا ہے کہ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اس کو واقعہ سننا پڑے. اس میں 2 اہم ترین پیغام ہمارے پاس آ رہے ہیں. پہلا پیغام تو یہی کہ پیغام حق سے ٹھکرانے والے کا انجام کتنا بدتر ہوتا. ایران کا بادشاہ پتھر مار گئے, جس نے پیغمبر کی خط کو پھاڑ دیا تو اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. اور دوسرا پیغام یہ کہ دولت تو خدا اور دنیا, یہ اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا اٹریکشن, انسان حق کو سمجھ کر بھی جن کے خاطر حق کو توڑ دیتا. یہ پیغام ملا اس خط سے جو روم کے بادشاہ کے نام گیا. اب یہ 2 بادشاہ جن کا واقعہ سیرت رسول کی راج تقریر نمبر 117 ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ یہ واقعہ آ چکی ہے, 2 مرتبہ. اس لیے کہ روم اور ایران, روم عیسائی تھے جو اللہ کو مانتے تھے اور عیسیٰ کے نبوت کو مانتے تھے, ایرانی جو آتش پرست دو خدا کو مانتے تھے, رسالت کا پسند وہ ہی نہ. ان دو کی لڑائیاں طویل عرصے تو ہوتی آ رہی تھی, جیسے روس اور امریکہ کی لڑائی 70 سال تک چلتی رہی. روم اور ایران کی لڑائی, ایک سپر پاور ایران کا, ایک سپر پاور روم. اب یہ کامیاب ہوتے تھے کبھی وہ کامیاب ہوتے, لیکن ان دونوں کی لڑائی مسلمانوں کی ہمدردی زیادہ تر روم والوں کے ساتھ اور کافروں کی ہمدردی زیادہ تر ایران والوں کے ساتھ, کیونکہ ایرانیوں کے پاس اس وقت صرف عقیدہ تھا جو کافروں کے پاس تھا, روم کے پاس اللہ اور نبوت کا عقیدہ تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. یہ شروع سے ہی ایک ماحول چل رہا تھا. چنانچہ سیرت رسول 2-3 مرتبہ اس کا خط رہا ہے. پیغمبر اتنا پہلا خط روم کے بادشاہ کے نام لکھا ہے, اور ایسا خط جو اس نے کہا تو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ خط بالکل صحیح اور یہ آدمی سچا رسول, لیکن کیا سوچا اگر میں اس کو مان لوں تو میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی اور مجھے سب سے اٹھا دے. پیغمبر کو خفیہ خط بھجوایا کہ میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں, اعلان نہیں کر سکتا ہوں. وہی مسئلہ, حق کو آدمی دیکھ لیتا, سمجھ لیتا, مان لیتا, اگر دولت ہوتا, شاہی بادشاہت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسے حق پڑھانے سے روک لیتی اور اس کا انجام انتہائی بدترین ہوتا. میں یہاں پہ آج کی تقریر کو روک رہا ہوں. ویسے 9:05 پر تقریر شروع ہوتی تو 10:05 پر ہی گھنٹہ ہو جاتا, اور 10:05 ہونے والے آج کی تقریر ذرا تاخیر سے شروع ہوئی, یعنی 5 منٹ دیر تو 56 منٹ کی تقریر ہوئی ہے. لیکن بعض نوجوانوں اور بزرگوں کی انتہائی کی اقرار پر یہ تقریر اپنی جگہ, کچھ نہ کچھ مسائل سب بھی بیان ہونے سے, خصوصاً آج کے اس ماحول میں جب آگاہ کوئی کے انتقال کے بعد نئے مستحق کی تکلیف کی بات آئی ہے تو کچھ نئے مسائل سامنے آئے ہوں. لوگ بے چین ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں شروع ہے. یہ خیال کرتے کہ اب تک شروع کی 2 تقریریں تھیں, تمہیدی باتیں تھیں, تو مجھے وقت نہیں ملا. آج میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر ایک ایسی گزارش کر کہ شاید ممبر پہ آنے والا کوئی شخص آسانی سے نہ کرتا, لیکن میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں آپ کو میرے دونوں کے لیے مسئلہ ہے. کہ اس وقت سب ہوتے سارے شہر میں ایک ہی قسم کے مسائل کے لوگوں کو فرق, یا تو یہ بتائیے کہ آپ تکلیف نہیں کیا کریں, یا یہ بتائیے کہ نئے اس شہر سے فرق کیا. تو بہت سی جگہوں پہ ایک جیسی باتیں ہو جاتی ہیں, تو دوسرا اگر کوئی اہم مسئلہ ہو جہاں کیونکہ مسائل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوتے, تو یہ تکرار اگر کہیں اور ہوگی تو صرف 10 منٹ کی ہوگی. اچھا, اب مجھے پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں تقلید کے مسئلے پہ بات کروں, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس مسئلے پہ 2 مہینے میں بہت بات ہو گئی اور کاراگر ہی میں جمعے کے دن صبح کا جو درد ہو رہا, مسلسل 1 گھنٹے تقلید کے عنوان پہ گفتگو ہوتی,
بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، پھر اس کو یہاں دہرانا مناسب نہیں. دوسرا یہ ذہن کا خیال ہے کہ آگاہ کوئی اور آگاہ دل آئندانی کے جن جن مسئلوں میں اختلاف، ان کی ایک پیرے صاحب کو سنا دی جائے تاکہ مختصر یہ معلوم ہو جائے. بات مسئلہ ہے تو یہ عنوان بھی حسینی تعاون کمیٹی کی طرف سے یہ رکھ دیا گیا، کیونکہ وہاں کے طرف یقین مسائل کو لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے ترتیب کے ساتھ. تو باقی دنیا یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے پاس تعاون کمیٹی کے درد کو بھی موضوع کے تحت وضو غسل سہارا تم، تو وہ تقریریں بھی وہی آپ کے طور پر آئیے جس میں آپ یہ بتائیں کہ وضو نے ہمارے دل پائیدانی کہاں کہاں اختلاف کرتے ہیں، کہاں پہ ہم ایسے ڈاکہ کوئی تو سنیں اور آتا ہے دل پائیدانی کی کیفیت پہ لگائے، چاہے اختلاف کو وہ یاد کر کے پھر ہمارے اسی پرانے کیفیت پہ کریں. تو اب یہاں پر میرے سامنے تیسرا راستہ بچا ہے، وہ یہ کہ ہمارے دل پائیدانی کے مسائل توسیع المسائل نامی کتاب میں ہے جس سے اردو ترجمہ ہو چکا، لیکن اس کے علاوہ آتا ہے دل پائیدانی کے کچھ اور مسائل دوسری کتابوں میں جن کا اردو ترجمہ فی الحال نہیں ہوا، تو ان دوسری کتابوں سے مدد لے کر وہ مسائل بتائے جائیں جو اردو کتاب میں نہیں موجود. خصوصیت کے ساتھ آتا ہے گل پائیدانی کی ایک کتاب مجمع المسائل، یہ بہت اہم ہے کیونکہ توضیح پڑھنے کے بعد جو جو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے، جو مسئلے نامکمل محسوس ہوئے، اس کے بارے میں لوگوں نے سب بھیجا آتا ہے گل پائیدانی. یہ مجمع المسائل میں خطو کتاب ہے، وہ مسائل جو توضیح میں نہیں ہیں لوگوں نے پوچھے اور ان کا جواب دیا. ویسے یہ سارے مسائل میں اپنی طرف سے بتاؤں گا، لیکن آج مجھے دو تین مسائل ایسے بیان کرنا ہے جس کے لیے میں خود بابا گل پائیدانی کی یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے آیا ہوں. میرا طریقہ کار کتاب نہیں ہے، لیکن بات چیزوں کیونکہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا، تو وہاں پہ حوالہ ترجیح ہوتا. دو تین چار مسائل ہیں، سوال اور جواب. ان شاء اللہ اس سال کے گروپ جو مجموع مسائل ہی زیادہ ہمارا انمان بنے گی، سوال اور جواب. اس میں بہت سے نئے مسئلے بھی آئیں گے، لیکن آج میں تو نیا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. آج میں صرف چند ایسے مسائل پڑھ رہا ہوں جو اس سے پہلے یہاں یا اور درس میں بیان ہوئے، لیکن کیونکہ اردو کتاب میں نہیں ہوتے تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اب کچھ لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ کہا کسی اور نہیں کہا، اس کی تھوڑی سی وضاحت. مثلا مجموع مسائل میں ایک وہ مسئلہ ہے جس کا نمبر انہوں نے دیا ہے مسئلہ نمبر 3، جو ہے گل پائیدانی کی کتاب. یہ والا مسئلہ اردو توضیع کے آخر میں بھی شامل ہے. اردو جو توضیع اور مسائل ہے اس کے آخر میں ایک عنوان ہے اسلام کے اقتصادی یا اجتماعی مسائل. فارسی میں تو اس کا عنوان ہے مسائل اجتماعی اسلام. اردو توضیع میں بھی یہ 73 ہے، یہاں پر مسئلہ نمبر 30 ہے. اردو میں یہ مسئلہ ہے 2900 نمبر کا مسئلہ. تو میں اکثر کرتا ہوں ریکھا صاحب کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اس میں پورے پورے اچرے بھی ہوئے، جو ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن چلے دن سے اردو میں حوالہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. مسئلہ یہی تو ہے کہ کسی بھی مسلمان سے مال کو وقف کرنا حرام ہے، چاہے ایک جو کا دانا ہی جو نہ ہو. ایسی میں نے کوئی مجلسیں پڑھی، ایسے کوئی واقعات پڑھے، اور اتنا لوگوں نے بدنام کیا کہ خبر کا واقعہ تو بہت سبھی میں نے پڑھا ہے، آن لائن بند کر دیا تھا چینل، لیکن وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک چنتا توڑنے پر عذاب اور ایک جو کا دانا کے عذاب، اور اکثر مجلسوں میں بھی آیا، مسائل میں بھی آیا کہ آپ کسی کو گھر جائیں پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے اس کی اجازت سے بغیر، جو کہ ایک دانا بھی نہیں آپ لے سکتے، ذرا سا آپ اس کا آکار بھی اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ راضی نہ ہو، چاہے زبان سے کہے چاہے عام طریقۂ کار. لیکن اردو کتاب میں آگاہ سید امام خمینی کی یہ مسئلہ نہیں تھا. اب مسائل اجتماعی میں آگاہ گل پائیدانی کا یہ مسئلہ آ گیا، تو میں نے کہا حوالہ دے دیا تاکہ جو لوگ ابھی تک غیر مطمئن کہ جو اور گیہوں کے ایک دانے اور دوسرے کے چنکے کے اوپر گناہ کیسے، تو یہ ایک مرضی اور مستحق کا کریا سکنا. مسئلہ نمبر 2900 اردو کو دی، لوگوں کے مال کا وقت کرنا حرام ہے، چاہے جہاں تک ایک دانہ اور ایک چمچا بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. دانے اور چمچے کا لفظ موجود ہے میرے سامنے، ایک تو یہ مسئلہ ہوا. آئیے یہ طاقت متفرق مسائل بتانا، دنیا کے دو مسئلے ایسے میں بتا رہا ہوں بلکہ تین مسئلے جس پر لوگوں نے اعتراض کیا، دو تین ذرا نئے مسئلے ہوں گے. ایک مسئلہ میں نے اکثر یہ کہا کہ جب تک کہ آپ کو یہ اطمینان نہ ہو سے امام جماعت عادل ہے, آپ اس کو پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر میں نے بتایا کہ یہ اطمینان چاہے کسی طرح سے بھی ہو جائے, اس کی شکل دیکھ کر, اس کی آواز سن کر, اس کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر, بارہ اس کو اطمینان ہو رہا ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بتا, نمازیوں کو کوئی بھروسہ نہیں, وہ تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے. اور یہ کہہ رہا کہ نہیں مجھے نمازیوں پہ بھروسہ ہے کہ سب روزہ آپ کو دے رہا, تو نہیں ہے کہ غلط آدمی کے پیچھے نماز پڑھے. جس کا جو اطمینان ہے اس کے مطابق کرو. مجھے اطلاع نہیں کہ آپ ایسا طور پہ یہ کہا گیا, مجھے بہت باقاعدہ طور پہ کہا گیا, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ غلط ہے. اور نہیں تو صاحب کبھی بھی جائیں, کوئی بھی عالم ہو, نماز پڑھا رہا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے. اب دیکھیے مسئلہ ویسے ہی توسیع میں ہے, لیکن توسیع میں اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہی آپ دو مسئلے میرے سامنے. یہ مجموع مسائل کتاب ہے, صفحہ نمبر 218 ہے, مسئلہ نمبر 672. یہ نمبر اور حوالہ میں نے غلط دے دیا, اس کو میں صحیح کرتا ہوں. صفحہ 214 مسئلہ نمبر 657. مومن سوال کر رہا ہے اپنے مرضی آغاز گل پائے جانے کی. ایک مسافر کسی شہر میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گیا, اور اس نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی, لیکن وہ امام جماعت کو نہیں جانتا کون, کیا وہ اس امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. ہمیں پڑھنا ہے پر پیدانی جواب دیتے ہیں, ہاں اجرا کے عدالت امام جماعت رنقنت ابتدا جائز نہیں جب تک کہ امام جماعت کی عدالت کا یقین نہ ہو جائے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. ہاں لیکن اگر چند ایسے مومنوں کو دیکھ کر جو ظاہری اعتبار سے دیندار نظر آ رہے ہیں, آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا تو آپ ابتدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ذریعے سے اطمینان ہو جائے تو اطمینان کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ کے دل کو اطمینان نہ ہو, آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جماعت کا احترام یہ ہے یا مسجد کا احترام یہ ہے, تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو کسی نماز پڑھو. صاحب جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ آدمی حاضر ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی سے متعلق کتاب کے 219 مسئلہ نمبر 678 ایک مومن لکھتا ہے, ابھی یہ کیا تھا کہ یہ مسافر کسی شہر میں گیا اور وہاں دیکھا کہ نماز ہو رہی. اب ان کا مطلب لکھتے ہیں کہ ایک عالم ہمارے شہر میں آئے اور ہم لوگ نہیں جانتے اسے, تو اس عالم ہے, لباس علم میں ہے, مطلب کہہ بھی رہا ہے کہ نہ سے آیا یا کہیں سے آیا, لیکن ہم اس کو نہیں جانتے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. فرمایا جواب دیا, سر بے حصے چھپکے گا وقوق و اطمینان کا عدالت لازم ہے, جماعت صحیح ہونے کے لازم ہے کہ آپ کو ساتھی کا بھروسہ اور اطمینان ہو کہ وہ عادل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا بیٹھے اس سے اتنی بات کریں کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے, یا تحقیق نمایاں یا آپ اس سے تحقیق کریں, جب تک کہ تحقیق نہ کریں, یا اس کے ساتھ اتنا آپ بھولے ملے نہیں, اتنا آپ سے نہ رہے کہ اطمینان ہو. آپ فقط اس لیے کہ عالم آ رہا اس کے پیچھے بھی جہاں پڑھنا صحیح نہیں, یہ اصول ہے اسلام کے. لیکن سو کے بعد لوگوں نے اس کو سراہتن بنا کی, جب نام دے دیا گیا کہ فلاں صاحب نے کہا تو بہت فلاں صاحب کو غلط کا غلط کرنی ہوگی, غلط مسئلہ بتایا گیا. اور مسئلہ کیونکہ بڑا اہم ہے کہ جماعت ہی جائز نہیں, لفظ یہ لکھ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے, اس لیے اس مسئلے کو میں نے بیان کر دیا. جو اعتراض والے مسئلے تھے وہ تو تقریباً مکمل ہو گیا, صرف ایک مسئلہ کافی بچتا ہے, لیکن جہاں جو مجھے تو نہیں ہے. اب آئیے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے اور کر دوں, شاید وہ کام آ جائے. اب ہمارا موضوع اعتراض نہیں بلکہ دو تین ایسے مسئلے جو پیش آتے رہتے ہیں. مثلاً ایک مسئلہ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آسکا ہوگا کہ آغائے کل پائیدانی نماز جمعہ کو غیبت امام اس طرح سے لازم نہیں سمجھتے ہیں جس طرح سے آغائے کل سمجھتے ہیں, بلکہ آغائے کل پائیدانی کرتے ہیں کہ غیبت میں زہر کی نماز لازم, اگر کوئی جمعہ پڑھے بھی تو سواب نہیں کرتے لیکن زہر اس کو پڑھنا پڑے. جس مسئلے کی روشنی میں ایک اور مسئلہ پیش آ رہا وہ بہت اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ امام جمعہ ایسے مستحق کی تقریب میں ہے جو کہتا ہے جمعہ پڑھ لو تو کافی ہے, تو امام نے جمعے کی نماز پڑھا دی. پھر کیونکہ اس کا مستحق کہہ رہا تھا کہ جمعہ پڑھو, ظہر کی ضرورت نہیں, اس نے ظہر نہیں پڑھی, عصر کی نماز وہ پڑھا رہا. ہم ہیں آقائے بلپائیگانی کے متعلق, ہم نے دیکھا کہ جو امام جماعت ہے اس نے ظہر نہیں پڑھی, اور برا نہیں کہتے کہ اس کا مستحق اجازت دے رہا, اس نے ظہر نہیں پڑھی. آقائے بلپائیگانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہارا وہ اپنی جگہ صحیح, لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ امام جو ظہر پڑے بغیر عصر پڑھ رہا ہے, تو جو ظہر نہیں پڑے گا عصر پڑھائے گا. آقائے بلپائیگانی کے نزدیک, بلکہ ہر مستحق کے نزدیک, بعد والی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک پہلی والی نماز نہ ہو. تو خود امام جماعت بالکل حاضر اور صحیح کام کر رہا ہے, جمعہ پڑھا پھر اثر پڑی اس میں, کیونکہ ظہر اس کے نزدیک نہیں, بلکہ آگاہ کوئی تو پرچیز کہ جمعہ پڑھ لے تو ظہر پڑھنا بھی نہیں چاہیے, جہیز کی صحت میں رہے ظہر پڑھنا, تو وہ امام جماعت جمعہ پڑھ کے اثر پڑھا رہا. آگاہ سر پہچانی فرماتے ایسے امام کے پیچھے آپ نماز اثر نہیں پڑھ سکتے, یعنی آپ مسجد میں گئے جیسا پھر سماج نے جمعہ پڑھایا پھر عصر پڑھا رہا ہے, آپ عصر کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس ایک نماز بغیر ظہر کے عصر پڑھا رہا, چاہے وہ گناہ گار نہ ہو, آپ کا مسجد کا شریک گناہ, ہم مسئلہ سن لیں گے. اس لیے کہ کئی مسجدوں میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, امام جماعت وہاں کوئی تو مقلد ہے تو کیسے ظہر پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے تمہارے لیے, گناہ کے جمعہ پڑھاتا تو سنت کو نافلہ پڑھتا پھر عصر پہ آ جاتا. صفحہ نمبر 221 ہے, سوال نمبر 682 فرماتے یہ ہے کہ پھر اس میں ذرا سفا لٹلٹ ہو گیا, سفا 223 سوال نمبر 687 مخلف پوچھ رہا ہے اپنے مرضی سے کہ کیا ہم امام جمعہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر تو بول پائے گا نہیں جماعت میں رہے. افوا یہ, افوا کا مطلب فتوا, فتوا یہ کہ اس کے پیچھے عصر کی نماز غلط, جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور نماز جمعہ کو کافی سمجھا, ایسا آدمی جس نے جمعہ پڑھی ہے اس کو کافی سمجھا ہے ظہر نہیں, اس کے پیچھے عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر جمعہ پڑھنے کے بعد بہتر وہ ظہر پڑھ چکا تو آپ اثر اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, چاہے وہ احتیاط کی نیت سے پڑھے, لیکن جس امام نے جمعے کے بعد جو چھوڑ دی آپ اس کے پیچھے اثر بھی نہیں پڑھ سکتے, تو کہ آپ کے اعتبار سے اس کی ترتیب غلط ہو رہی ہے. ایک مسئلہ وہ میں نے آپ کیا کہ الگ الگ مسائل ہیں, آپ آئیے وقت بہت زیادہ گزرا جا رہا, ایک مسئلہ ویسا کہ جس کی فی الحال ضرورت نہیں, لیکن عید کے دن اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. ویسے تو یہ جاننا اس سال میں رمضان میں آپ کی خدمت کروں گا پورا مہینہ, یہ مسئلہ اس کو فراہم ہو تھا, لیکن پھر بھی جہاں اس رپورٹ میں آ جائے کیونکہ مجھے ذاتی طور پر کیوں ہے اس قسم کی باتیں میں بیان تو نہیں کرتا کہ یہ تقریریں دنیا میں ایسے علاقوں میں جاتی کہ جہاں پہ مسئلے لوگوں کو کم معلوم ہوتی. مسئلہ کیا ہے کہ کراچی میں چیز بہت رائے اور آپ کوئی کے فصلے سے صحیح, وہ یہ ہے کہ عید کے دن تو آپ کو معلوم ہے ہر مومن کو نماز پڑھنا, سارا سال اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی, عید کی نماز تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا, تو نمازیں عید کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس سے دو پرابلم ہو جاتے ہیں, ایک تو مسجدیں لے جاتے چھوٹی لوگ نے رکھتی, وہ مسجد کے جو عام دنوں میں اتنی بڑی محسوس ہوتی ہے کہ بعض اوقات بیان ہوتا ہے کہ اطراف تو نہیں ہو رہا اگر تو مسجد میں اطراف نہیں, لیکن عید کے دن ہر ایک کو مسجد چھوٹی لگتی, اور دوسرا یہ کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جب علماء کم محسوس ہونے لگتے, نماز پڑھانے والے تو وہی لوگ, نماز ہر محلے میں ہر طرف پر ہر گلی میں ہر درخت کے نیچے, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی تالے دو جگہ نماز پڑھاتے, یہاں نماز پڑھائے پھر کہیں اور جاتے پڑھے, ایسا اکثر ہوتا ہے. اگر کوئی امام تو میں نہیں کہتے تھے اس میں حرج نہیں, لیکن بعد مستحقی منع کرتے تھے آگار کوئی پہچانی بھی اس میں شامل, مسئلہ کیونکہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں, سپا نمبر 225 مسئلہ نمبر 697 فرماتے ایک شخص یا نماز عید سے دو جگہوں پہ امام جماعت بن سکتا ہے, آقائے بلپائیگانی مرد وقت جماعت دیتے ہیں کہ عید فطر کی نماز یعنی تمام کر دو محل امام واقف کروائے,
عید کی نماز میں یہ نہیں کر سکتا کہ دو جگہ جا کے نماز پڑھا. تو پہلی جگہ جو آگے آ کے 7 بجے یہ صاحب کھلا جگہ نماز پڑھائیں گے 5 لوگوں کی نماز پڑھیں گے. آگے آ کے 8 بجے یہ صاحب کھلا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ آگے کوئی پہلانے کا مسئلہ. اگر کسی کو آگے کوئی کا مسئلہ معلوم تھا تو وہ اس کا داخل ہے, اور اگر کبھی آپ نے سوچے نہیں تھا اس مسئلے کو تو اب تو آپ اس میں آگے کوئی کا داخل بھی نہیں رہ سکتے. یہاں تک بات پہنچی. آئیے آخری دو مسئلے, بس کسی طرح میں ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے مسئلے بتاؤں گا. شاید باقی دنوں میں کتنے مسئلے نہ بتاؤں جتنے ہائٹ ہو گئے, کیونکہ کتاب تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کہ ذرا کچھ زیادہ مسئلے ہو جائیں. ایک مسئلہ اور سن لیے بڑا اہم, اس کے بعد پھر میں اپنے فائدے کے مسئلے دیا رہا ہوں. فائدے کا مطلب کہ پرانے مسئلے کی بجائے ایک مسئلہ اور, کیونکہ سیرت رسول کی کچھ تقاریب میں مسئلہ گزرا. صحیح بات, مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جب ہم کرتے ہیں, اور اس امام بارگاہ میں بھی کئی مرتبہ سیرت رسول کے بعد جنازے کی نماز ہوئی, تو اس میں ہمیں جملہ یہ کہتے ہیں آخر میں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا. یہ خدا ہم اس مرنے والے کو صرف خیر کے جانتے ہیں اور تو اس کی حالت کو زیادہ جانتا ہے. لا نعلم منہ الا خیرا, ہمیں پتا ہے کہ یہ خیر پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ گناہگار تھا, کوئی نمازی تھا, صحابی تھا, حاضر, اس کے جنازے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال. اب اس کا جواب مراجے جو دیتے تھے اس میں صحیح نظر بھی آگاہ صحیح سے نظر میں پہلے پیش کر چکا کہ آگاہ صحیح کہتے ہیں کہ بے نمازی اور فاسق کے جنازے پر بھی آپ کی دعا کر سکتی, کیونکہ خیر کا مطلب عمل نہیں حقیقہ. تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر, ہم تو پتا ہے کہ یہ خیر کرتا, یعنی اس کا عقیدہ صحیح تھا, عمل کی بات نہیں ہو رہی, عقیدے کی بات. آگاہ کوئی کہتے تھے خیر سے مطلب عقیدہ, تو ہر صحیح عقیدے کے جنازے سے آپ سے دعا کر سکتے ہیں, چاہے شرابی ہو, کبابی ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, بے نمازی ہو. آگاہ کوئی فائدہ نہیں, جملہ بظاہر ایسا ہے کہ خیر کے اندر آمان بھی آ جاتے ہیں. اس کو بالکل واجب تو سمجھنا مشکل ہے, لیکن آگاہ کل پہچانے کا مسئلہ اور جواب کروں. سفر 125 سوال نمبر 373 فرماتے ہیں کہ اس شخص تاریخ الصلاۃ مر گئے, اس شخص سے بے نمازی تھا کر کے صلاۃ کے ساتھ مر گئے, لیکن خاندان والوں یا دوستوں کے ڈر کی وجہ سے ہمیں اس سے نماز جنازہ پڑھنا, کیا ہم نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ جواب دیتے ہیں کہ خاندان نماز میت ضرور اشکال نہ ڈالا, بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, بے نمازی کی جنازہ پڑھ سکتے, اسے واجب ہے اگر کوئی اور نہیں پڑھ تو سکتے, لیکن نہ گویا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر, مگر یہ جملہ نہ کہیے اس کے جنازے پر کہ لا نعلم منہ الا خیر, یہ نہیں کہتے بلکہ جو گویا بلکہ اس سے مطلب بات والا جملہ کہہ دیا اللہم انت عالم به منا, ہم دونوں جملے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا و انت عالم به منا. آغاز الفیضانی فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نمازی مرا, لیکن جس کو نہیں معلوم کہ کون ہے مرنے والا وہ تو اس کو نمازی ہی سمجھے, لیکن اگر اس کے گھر کے حالات جانتا ہے, بیٹا ہے باپ کی بات جانتا ہے, بہن ہے بھائی اور بہن کی حالت جانتا, تو آغاز الفیضانی کہتے ہیں کہ لفظ خیر اس کے لیے استعمال نہ کرے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, یہ نہیں سر اس کے بعد والا کافی انت عالم بہ منا, تو اس کی حالت سے سر جانتا. اب چاہے یہ واجب نہ ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو, میں تکلیف کی بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم آگاہ دل پہنچانے کا یہ نظریہ تو ہمارے سامنے آ گیا. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ, آپ کی ذہنت اپنی جگہ, لیکن صرف باقی دنوں کے بعد مسائل کا موقع نہیں آتا, تو ایک اور ایسے مسئلے تو بیان کر دوں جو میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا اور ہمیشہ لوگوں نے اتفاق نہیں کیا, ابھی بھی نہ کریں, لیکن اب میں بیچ سے ہٹ جاتا ہوں, آپ جانے اور آگاہ گل پائلانی جانے, اگر تو یہی مسئلہ دیگر مراجی کا بھی, لیکن کیونکہ یہاں بہت کلیئر مسئلہ کتاب کے جو ہوتا ہے اس سے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے, سوال جواب میں تو نتیجہ نکلا ہوا ہے. آج کا آخری مسئلہ صفحہ 114 سوال نمبر 385 عربی میں سوال پوچھا جا رہا, تقریر یعنی تم شریفہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں ہمارے مرجع, ہمارے شہروں میں ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے,
کہ اذا مات انسان جب کوئی آدمی مر جائے تو کام بنے کوئی فاتحہ کی بیٹھے اس کے گھر میں پھر فاتحہ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. نمت دکن گہرے مانو اور کتنی دیر تک یہ چلے کچھ نہیں پتا, دو گھنٹے, چار گھنٹے, چھ گھنٹے, دو دن, تین دن, چار دن. اچھا من نظر اشارے کو نہ کرے گا وہ لوگ کے جو پورسے کے لیے آتے ہیں, اب مسلم وہیں ان کو نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں. لیکن کسونا مدتن کی محفل متوقع, اب وہ گرسہ دینے کے لیے آئے, گھر والے ہیں, خاندان والے, وہیں تو نمازیں بھی کچھ پڑھیں گے, کچھ دیر اس گھر میں رہنا بھی پڑے گا مرنے والے کے گھر میں. محل کی صلاح کہیں وقت کہیں اسکان اور حملہ, کیا مرنے والے کے گھر میں نماز پڑھنا, کچھ دیر ٹھہرنا, اس میں کوئی اسکان ہے؟ اب تم الگ تم ہمارے لیے فتوا دیجیے, جواب دیتے ہیں انسان اصل کو بتاؤ. اگر جو وارث ہے کمار والد, اگر وارث والد ہیں تو فصلا تو غلط کی بہتے ہیں موقوف بطن آلہ کے خلاصے بھیجا. اگر آپ گھر میں رہنا چاہیں یا گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو ان وارثوں میں سے ایک ایک کی رضامندی کا آپ کو یقین ہونا چاہیے, اندازہ نہیں چلے گا, شک نہیں چلے گا, اتنا چل جائے گا یقین ہونا چاہیے. اور وہ بھی اس میں جن ہم زمین یہ نہیں کہ مرنے والے کہ چار بیٹے اور چار بیٹیاں, آپ نے بیٹوں سے پوچھا بیٹیوں سے پوچھنے کہاں جائیں گے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھیں, غلط. چار بیٹے چار بیٹیاں ہر ایک سے اجازت دینا, ونکس میں جن ہم زمین سب سے اجازت دینا, چلے پھر بھی کچھ حل ہے اگر وارث بڑھے. لیکن ہم امکان کل لوگوں اور بار جو ہم تہوار, اگر سارے وارث یا کوئی ایک وارث نہ والے ہو, کوئی نہ مالے بنا یو نہ نماز چاہے گا گھر میں نہ گھر میں ٹھہرنا جائے گا, اللہ کے اذن الولی کی شرحی نہ ہو, جب تک کہ ان کا شرحی ولی اجازت نہ دے, یعنی ان کا سرپرست. البتہ کیا تھا شرحی سرپرست, ہمارے یہاں پہ لوگ کہیں گے بڑا بھائی سرپرست ماں سرپرست ہے, تو شرحی سرپرست سے پہلے وہ اجازت دے. اچھا یہ تو ہوا, لیکن اب ایک مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں شرعی سرپرستی کون سے بہت دیندار ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کر لیجیے کوئی رہ گئی میں راضی. اب دیکھیے یہ بہت اہم فکر آغاز دل پائیدانی میں کھانا کہہ رہے کہ اگر نامالے ایک بھی مرنے والے کو وارث نہ والے نہ نماز پڑھ سکتے نہ ٹھہر سکتے جب تک کہ اس سے شرعی سرپرست کی ضرورت نہ ہو. اور پھر کہہ رہے وہ کانت پل اس میں سبھی, اور وہ بھی اس وقت اجازت دے جب ناکالت کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یعنی ناکالت کے چیز میں سرپرست کوئی حق نہیں لگتا سوائے ناکالت کے فائدے. اگر ناکالت کا فائدہ ہے کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں تو کوئی اجازت دے سکتا ہے سرپرست, اور اگر ان لوگوں کے گھر میں نماز پڑھنے سے ناکالت میں کوئی فائدہ نہیں تو سرپرست کو حق بھی نہیں ہے اجازت دینے کا. اگر اس نے آپ سے کہا کہ پڑھو پڑھو کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا, آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے, یہ تو مسئلہ ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے جواب اتنا تفصیلی ہے کہ میں اسی جواب کو آپ کے سامنے پڑھا. اب پھر آتا ہے کوئی پریشانی, اس کے لیے ایک طریقہ نکال رہے کس طرح مرنے والے کا بچوں کے سرپرست آپ کو اجازت دے تب بھی تو کام نہیں ہے, پہلے بچے کا فائدہ ہونا چاہیے. اب ایک طریقہ نکالنے کے بچے کا فائدہ کیسے, یہ ساری زحمت اور محنت کیوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا خراب اس طرح لوگوں نے دو سال پہلے جب مسئلے میں نے بتایا تھا تو مذاق اڑایا مسئلے کی اہمیت ہے. فرماتے کہ یہ طریقہ ہے بچے کا فائدہ اس میں نکالنے, وہ کیا ہے کہ جن کنوں آئیں گے بھاگے کہ وہ جو لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو یہاں ٹھہر رہے ہیں ان کے طرف کوئی آدمی اس مکان کو کرایہ دے لے. سہمت تحریر کے اس نے ولی مستقل معلوم لیکن اقامت الاذان مسئلہ حجت کے بعد کیا مسئلہ بتایا کہ اگر مرنے والے سے کرتا دینے کچھ عورتیں کچھ مرد گھر میں آئے بچے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, تو بچے کا فائدہ نہیں تو ولی تو کیا ہوتا جو بچے کی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے بھی. تو اب ایک طریقہ یہ جو بچے کا حصہ اس مکان میں بنے اتنا کرایہ کے جو مکان لے تو بنی جسے شوق ہے دوسرے سے دینے کا بسم اللہ یہاں کھیل جائیں گے, یا یہ کہ رسم ہے معاشرے کی میں نام نہیں بول سکتا, یا کوئی اور مومن ہو گیا اور کہے کہ اس مکان کا میں کرایہ دیا کرایہ روپئے دو روپئے نہیں چلے گا, یہ کہا جائے گا مارکیٹ میں آ کر یہ مکان کرایہ پہ ڈالے تو کتنا کرایہ دو ہزار, دو ہزار میں بچے کا کتنا حصہ بنتا ہے, جو مرنے والے تھے چار وارث تین لڑکے ڈالے تھے اتنا بھائی تو چار اگر لڑکے سب کا حصہ برابر برابر پانچ سو ہوا, نابالغ کا حصہ بنا پانچ سو, تو مارکیٹ ویلیو سے مکان کرایہ پہ لیں, پھر باقی وارث جو بالغ ہیں ان کے ساتھ پھر بات کریں. نابالغ کا جو پانچ سو کرایہ پڑا, یہ پانچ سو نابالغ کے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, پھر وہ ولی کہہ سکتا ہے دوسروں سے کہ آئیے کہ نماز پڑھ لیجیے, آئیے یہاں کھانا کھا لیجیے, آئیے یہاں پہ کھیل جائیے. تو اس کا کرایہ نابالغ کو مل رہا ہے, اس کے لیے فائدہ ہے. لیکن ایسے صرف ان میں کہنا کیا نماز پڑھ کے چلے جاؤ اس لیے کہ کرسہ دینے آؤ, ولی تو نہیں آپ نے اتنا ہے نہیں جمع کر. اب کتنی ہمارے یہاں لاپرواہی, لاپرواہی تو چلے پھر بھی برداشت ہوتی ہے, الٹا جب بھگا بلایا جاتا ہے کہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں, وہ ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بات کر رہا ہوں آپ لوگ کرسہ دینے آ رہے ہیں؟ میں نے دفعہ یہ جملہ بھی پڑھا کہ امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف حیات نکالنے کے لیے ہم اجازت دیں گے دوسرے گھر میں آ سکتے. اس وقت بھی کسی کو یقین نہیں آیا. مجموع مسائل میں نے مسئلہ نمبر سب پڑھا. یہ کتاب آج کل بہت عام ہے, تمام علماء کے پاس, تقریباً تمام علماء کے پاس, تقریباً تمام طالب علموں کے پاس یہ کتاب مل جائے, اس لیے کہا کہ ایسے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. لیکن کم از کم اس سے یہ تو پتا چل گیا اسلام ایک نابالغ کے حصے کی کتنی نہیں ہے, ہمارا لاپرواہ. اور یہ پتا چلا کہ اسلام کو کتنا خیال ہے نابالغ, اتنا خیال اگر اس نابالغ کے گھر یقین ہو گیا کوئی نماز پڑھنے بھی آ رہا ہے تو سید کہتی ہے کہ نابالغ کو فائدہ پہنچا تو آ سکتے, ورنہ نہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نابالغ کے لیے. تو بیچارا یقین کام اس کے گھر تو نہیں رہا, اب کون اس کا خیال کرے گا؟ اللہ اس کے ساتھ رسول نے کہہ دیا کہ میں اور نابالغ کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ہاتھ ہیں جیسے یہ دو, اور کہہ کے اپنی انگلیوں کو ملا جیسے یہ دو انگلیاں, اس طرح میں اور نابالغ جنت کے ساتھ ہوں. پیغمبر لکھے تھے کہ جس نے نابالغ کی کفالت کرنے والی, نابالغ یقین کی کفالت کرنے والا, پیغمبر نے کہہ دیا جس نے کسی یقین کے سب کے ہاتھ پھر جس نے خان اس کے ہاتھوں کے نیچے آئے اتنے اس کے گناہ معاف ہوئے, اتنی نیکیوں کو اس کو سلام ملا. پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس نے کسی یقین کے ظلم کیا ہے میدان قیامت میں, اس کے خلاف میں مقدمہ دائر کروں. یہ سب گناہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, یہ سب گناہ ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں. البتہ مرضے کے بتاوے میں تھوڑا سا اختلاف, اور مراجے نے کہا کہ عام طور پہ جو جتنا ٹھہرنا رہے ہے اتنا آپ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے. پوری پوری تفصیل پوچھ لیجیے کہ آپ کا مرضی کیا کہتا ہوں, جتنا آپ کتنی اہمیت دے گا, رسول اتنی اہمیت دیتے ہیں. لیکن حضرت خدا کہ جو رسول اتنی اہمیت دے تو اسلام کتنی اہمیت, اس میں اسلام کے مواقف سے بچے یقین ہو رہے. یہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یقین کے گھر, یہاں پہ آپ پھیر نہیں سکتے یقین کے گھر, وہاں سے کہیں سے تماشے رکھتے, وہاں کہیں سے کوڑے رکھتے, وہاں کہیں سے کرتے چلائے جاتے, وہاں جو آنے والا ہے وہ دل کرتا ہوا رہا. ارے خدا کی بنا یہ پیسہ اسلام ان مسلمانوں نے بنا کے رکھ دیا, تو اسلام کتنا سخت ہے کہ یقین کو اگر اس کے باپ کا پرچا بھی دینا تو اس کا حق بچاتے ہوئے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں قدم رکھو, اس کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے یقینوں کو معلوم ہو جانا, لیکن یہاں محمد کے یقین جہاں کبیر ہونا وہ کبیر ہونا سواؤں چھوٹے اور بڑے برابر ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ جس کو پتا تھا کہ میں یقین ہونے جا رہا ہوں اس کی حالت اور کیفیت کیا تھی, یقینوں کے بعد ہزاری ماں کی کوئی کرتے تو دوسری بات ہے, وہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں. لیکن اہل صاحب کے گھرانے کے بچے اور بچیاں ان کو پتا یقینی اکیلے نہیں آتی ہے, مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے, مظالم اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. تبھی تو یقینی اتنا بڑا امتحان بنا کہ حسین مظلوم سلجنا پہ سوار ہے اور سلجنا کو مکہ کی جانب لے جا رہے, لیکن آج سلجنا چلنے کو تیار نہیں, آج کس وقت سلجنا ختم آگے بڑھانے کو تیار نہیں. میرے مانا نے کہا اے میری سواری کے جان کر تجھے آخری زخم دے رہا ہوں, بے شک یہ سلجنا بھی حسین ہی کی طرح صبح سے پھنسا ہوا ہے. جتنی بار حسین مکہ گیا رہا ہے سلجنا کی اتنی بار حسین کے ساتھ گیا رہا ہے, بہت زیادہ تھک گیا ہے. مگر حسین کہہ رہے میں آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں, اور اگر مجھے بولنے کا موقع ملے تو میں کہوں کہ ہے سلجنا آخری زحمت بھی تجھے آدھی دی جا رہی ہے, پوری نہیں. اس سے پہلے حسین کو لے بھی جاتا تھا, لے بھی آتا تھا, اب صرف لے جانا ہے. واپسی کے لیے بھی حسین تجھے کوئی زحمت نہ دیں گے, مگر بلکہ نہ پھر بھی آگے نہ بڑھا. جب حسین کا اصرار ہفتے سے نہ ہوا, اس میں امام آیا تو پہلے تو چہرہ اٹھایا اور فاتح مقاتل کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, اور پھر جھکے کا نیلا سربلا کو دیکھا, حسین کی نگاہ پڑی نہ جی بچے دل جنا کی طاقتیں رکھتی ہیں. اے دل جنا میرے پاس آپ کو مقتل میں نہ لے جاؤ, ارے سکینہ کو یقین نہ کر, یقینی اتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا امتحان, سکینہ کو یقین نہ کر, بس ایک مرتبہ میرا مولا بولے
کو اترا نہ بچی کو آپوش میں لیا سکینا بھیجی مجھے میدان میں جانے دے بچی کہتی ہے تو صبح سے گیا بابا وہ پلٹ کے نہیں آیا میں آپ سے پیسے اجازت دوں شاید صاحب تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں اور بات یہ نہ یہ کتنی سخت مندر ہے جو بچی صبح سے کہہ رہی ہے آلا تک پانی پانی پیاس ہاتھ کو لگایا بچی کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے میں پیاسی رہوں گی مجھے پانی نہیں چاہیے اس لیے کہ میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا پانی بھی نہ آیا چچا پاس بھی واپس نہ آیا ارے حسین کیسے راضی کرے بچی کو باہر گھر بات مقاتل اور بھاگ ممبر نے کہا حسین ابھی سوچ رہے ہیں بچی کی ہاتھ لگ گئی باپ کا گرم سینا ملا ایک مرتبہ راحت ملی بچی کی ہاتھ لگی فوراً ہاتھ کھولی میں بابا ذرا مجھے گودی سے اتار تو دیجیے حسین نے سکینا کو زمین سربراہ پہ کھڑا کیا بابا خدا حافظ میرا آپ سلام دیجیے بابا خدا حافظ حسین سوال کرتے سکینا دیتی ابھی بات کو روک رہی ہے اور ابھی کہہ رہی ہے خدا حافظ حافظ چاہ لو تو بابا میری ہاتھ لگی میں نے دیکھا میری بھاگی فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے سکینا دیتی میرے حسین سے مارو یہ وقت آ گیا اس کے اندر میں نے سکیا اس چیز سے اپنے نام کو پالا.